الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السوره الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وقال عز وجل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں میں نے شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے لیے ایک مثبت اور ٹھوس بنیاد اس موضوع پر گفتگو کی تھی. آج کے لیے اگرچہ میرا اپنا پروگرام یہ تھا کہ ملکی سیاست کے بارے میں ذرا وسیع تناظر میں گفتگو کروں، لیکن مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ابھی اسی موضوع کے بعض پہلو جو مزید وضاحت طلب ہے ان کے ضمن میں کچھ باتیں اور پیش کر دوں. میں نے جو باتیں پچھلے جمعے میں عرض کی تھیں اس پر رد عمل ابھی اہل تشیع کی طرف سے تو میرے علم میں کوئی نمایاں نہیں آیا، شاید کہ بات ابھی لوگوں تک پہنچی نہ ہو، اس کا انتظار ہے. تاہم یہ کہ لاہور میں ایک شیعہ عالم دین ایسے ہیں جن سے اس سے پہلے بھی میری چند ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس مرتبہ بھی اب ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے میرا وہ پورا کیسٹ سنا ہے. ان کا رد عمل کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منفی نہیں ہے. یہ سید ہادی علی نقوی ہے اور اگرچہ ایک پوری جو مذہبی وضع خطا ہوتی ہے شیعہ علماء کی وہ پوری ان کی ہے، ایک مسجد میں وہ خطیب بھی ہیں امام بھی ہیں، لیکن اصل میں سول انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں. ان کے اپنے معاش کا معاملہ جو ہے وہ کسی مذہبی خدمت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی آزاد معیشت جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو پہلے بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو اندازہ ہوا تھا کہ بہت خلوص ہے ان میں اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو اور یہ شیعہ سنی خلیج جو ہے اس کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی کمی پیدا ہو سکے. بہرحال ان سے ملاقات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کافی میرے لیے حوصلہ افزا ہوئی ہے. انہوں نے میرا یہ کیسٹ جو ہے سید ساجد حسین نقوی جو اس وقت ان کے تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں ان کو بھیج دیا ہے اور ان سے میری ملاقات بھی اب طے ہے 28 مارچ کو انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی. اس ضمن میں کل ہی کے جنگ میں حسن اتفاق کا یہ کہ ایک کالم شائع ہوا ہے، معروف ہمارے صحابی ہیں عطاء الرحمان صاحب، وہ ابھی ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں، سرکاری سطح پر انہیں کوئی دعوت تھی، صحافیوں کو جیسے ہوتی ہے وہ گئے تھے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک بہت بڑی جو اس وقت ایران میں جو ان کی مذہبی شخصیات ہیں ان میں سے ایک بہت نمایاں شخصیت سے، آیت اللہ العظمیٰ سید ناصر مکارم شیرازی. ایک طرف تو وہ رکن ہے مجلس خبرگان کے، یہ مجلس خبرگان جو ہے یہ ان کے ہاں کی یوں سمجھیے کہ اس وقت کی فقہا کی ٹاپ کی مجلس ہے، کہ جو ایک طرح سے نگرانی کرتی ہے، جو ان کا ایک نظام حکومت اس وقت قائم ہے، تو جو بھی انتخاب ہوتے ہیں اور ان کی ایک پارلیمنٹ مجلس بنی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر ایک مذہبی نگران ادارہ جو ہے وہ مجلس خبرگان کہلاتا ہے. دوسری طرف جو قم میں جو ان کا ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، مرکز حوزیہ علمیہ قم، اس کی مجلس شورا کے وہ رئیس ہیں، صدر ہیں، تو اس اعتبار سے ایک خاصی بڑی مذہبی شخصیت ہیں. تو یہ سوال جو ہے، میں حیران ہوا کہ عطاء الرحمان صاحب نے بھی یہ بات ہی ان کے سامنے رکھی کہ شیعہ سنی مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے ہاں دستور میں طے کر دیا ہے کہ پبلک لا، لا آف دی لینڈ، یہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہوگا، باقی تمام فقہوں کے ماننے والے پیروکار انہیں پوری آزادی ہوگی، وہ اپنے پرسنل لا میں جس طرح چاہیں عمل کریں. اگر یہی صورتحال اہل تشیع پاکستان میں قبول کر لیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہاں کتنے فیصد ہیں شیعہ اور کتنے فیصد ہیں سنی اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ غالب اکثریت یہاں پر سنیوں کی ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے ریسیپروکل اگر یہ معاملہ ہو سکے تو یہ شکل ہے کہ جس سے بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. تو اگرچہ جو جواب انہوں نے نقل کیے ہیں ان میں تو کوئی واضح بات ان کی طرف سے نہیں آ سکی، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہمارا تو سینہ پہلے ہی سے کشادہ ہے، اور ہمارے ہاں تمام دارالعلوموں میں جو یہ چار جو سنی مذاہب فقہ ہیں ان کی بھی باضابطہ تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ایک کمپیریٹو سٹڈی جو ہے فقہ جعفریہ کا، ان کے ساتھ ایک تقابلی مطالعہ، یہ بھی ہمارے کورسز میں شامل ہے. بہرحال لیکن یہ کہ کوئی واضح جواب ملا نہیں ہے. اصل میں یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ حالات کی سنگینی کا پورا اندازہ نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں ان تمام حوالوں سے کہ جو بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر جو بھی حالات ہیں، اگر اس کی شدت کا اور سنگینی کا اندازہ کسی کو نہ ہو تو یہ جو خلیج ہے شیعہ سنی، یہ بہرحال چھوٹی نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کیا جا سکے. اور یہ گولی جو ہے اہل تشیع کے لیے پاکستان میں خاصی کڑوی گولی ہے اگر وہ اسے نگل سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالات کا صحیح صحیح اندازہ ہو جائے، عالمی سطح پر حالات کدھر جا رہے ہیں، بین الاقوامی حالات کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے اپنے ملکی حالات کے تقاضے کیا ہیں، پاکستان کے استحکام اور صالحیت کا تقاضا کیا ہے، سالمیت کا، تو پھر یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ گویا کہ ڈکٹیٹ آف دی ٹائم کے اعتبار سے کہ کمپیلنگ حالات ہیں کہ جو پھر مجبور کرتے ہیں کہ قریب لائیں. میں اس کی کچھ مثالیں بھی آج آپ کو دوں گا. تو مجھے میں نے کافی تلاش کیا وہ جو کل اس کی جنگ میں جو قصہ آئے ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی واضح جواب مجھے نہیں ملا. اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. میں اپنی جگہ پر اپنی پوری جو بھی کوشش ہے ضمن میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اگر مصالحت ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر اب آج ہی آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ مذہبی جماعتوں کی ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، مولانا سمیع الحق صاحب نے بلائی ہے، مختلف مکاتب جو ہیں دینی مذہبی وہ سب جمع ہوں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کی کانفرنسوں میں وہ بھائی چارے کی نصیحت اور بہت اچھی اچھی باتیں کر کے اور کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، جب تک کہ اصل جو جڑ کا مسئلہ ہے وہ طے نہ ہو، تو یہ وعظ اور نصیحت اور اخوت اور مفاہمت اور اس کی گفتگو، اس کے لیے چاہے کتنی چکنی چپڑی باتیں کر لی جائیں، اس کا حاصل کچھ نہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کے جو اخبار میں اشتہار آیا تھا اس میں آپ نے الفاظ نوٹ کیے ہوں گے کہ یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے اور اس کا یعنی نہ تو یہ حکومت کی پکڑ دھکڑ سے حل ہو سکتا ہے، نہ وعظ و نصیحت سے حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مثبت اور واضح اور ٹھوس بنیاد فراہم کی جائے مفاہمت کی، تبھی یہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکے. البتہ جہاں تک بعض سنی حلقوں کا تعلق ہے، کوئی اہم رائے تو میرے سامنے ابھی نہیں آئی ہے رد عمل کے طور پر. بعض خطوط میں کچھ حضرات نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، بعض ہمارے خود تنظیم کے رفقاء کی طرف سے بھی بعض اشکالات پیش ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک دو باتوں کا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تذکرہ کر کے اس کے سلسلے میں ضروری وضاحت آپ کے گوش گزار کر دوں. ایک بات تو بہت اہم ہے اور یقیناً وہ قابل غور ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہوگا. چونکہ میں نے جو بات آپ سے پیش کے سامنے رکھی تھی اور وہ در حقیقت 20 اگست 1980 کو جو میں نے بلکہ 18 اگست 1980 کو جو بات ضیاء الحق صاحب سے کہی تھی، جبکہ انہوں نے اہل تشیع سے یہ کمٹ کر لیا تھا کہ زکوٰۃ آرڈیننس سے تمہیں مستثنا کر دیا جائے گا، یہ بات ہو چکی تھی اہل تشیع نے، تقریباً 50,000 کی تعداد اخبارات میں آئی تھی، گھیراؤ کیا تھا اتنی تعداد میں جا کر سیکرٹیریٹ کا اسلام آباد میں، اور ان کا موقف یہی تھا کہ ہم زکوٰۃ اس حکومت کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے گھیراؤ کیا. اب ظاہر بات ہے حکومت کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو یہ کہ تشدد کرتی، لاٹھی چارج اور جو بھی مختلف ذرائع ہیں ایک کے بعد دوسرے، پھر یہ کہ وہ آنسو گیس اور پھر گولی، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ضیاء الحق صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بات تھی، یہ کڑوی گولی تھی. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، آل پاورفل، جیسا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں تو مقتدر مطلق ہوں، معاذ اللہ، معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا ساتھ ہی، اس لیے کہ مقتدر مطلق تو صرف اللہ کی شان ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً پاکستان میں تو وہ مقتدر مطلق تھے، نہ کسی کورٹ کے سامنے جواب دے نہ کسی اسمبلی کے سامنے جواب دے، تو اب اس سے زیادہ اقتدار مطلق کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ اس مقتدر مطلق کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یوں سمجھئے کہ ناک رگڑ دی زمین میں، معمولی بات نہیں تھی. اگرچہ ابھی مارشل لا میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بوڑھا نہیں ہوا تھا، جوان تھا، ابھی کل 3 سال ہوئے تھے، 1977 اور اس کے بعد 1980 کا یہ واقعہ ہے. بہرحال انہوں نے کمٹمنٹ دے دی تھی کہ میں تمہیں ایگزمٹ کر دوں گا، تبھی پھر وہ وہاں سے پکٹنگ جو ہے وہ اٹھائی گئی. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ خدا کے لیے آپ اپنا یہ پورا آرڈیننس واپس لے لیں، زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے، لیکن سنی شیعہ کے درمیان یہ تفریق نہ کیجیے اس بنیاد پر. میں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، حالانکہ وہاں کئی ان کے ٹاپ براس کے لوگ موجود تھے جو شیعہ تھے، ان کے موجودگی میں میں نے کہا اگر آپ یہ تفریق کریں گے تو بہت سے سنیوں کو شیعہ بننے کی گویا کہ ترغیب دیں گے آپ. اور یہ ہوا ہے بعد میں ہمارے یہاں، گاؤں کے گاؤں جو ہیں انہوں نے سیاد عالم جو ہے اپنے یہاں بلند کر دیے تاکہ عسر کلیکٹ کرنے والے ادھر کا رخ ادھر کریں. کتنے لوگوں نے جو ہے بینکوں کو لکھ کر دے دیا اور تاکہ یہ کہ ان کی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو یہ میں نے ان سے الفاظ کہے تھے باقاعدہ. بہرحال میں نے اس کے حوالے سے اپنی بات کہی تھی. لیکن یہ کہ یہ قابل غور مسئلہ ہے کہ ایک آئیڈیل اسلامی ریاست میں جو بھی نقشہ ہم دنیا کے سامنے اس وقت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو سوشل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جو ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری یا بنیادی جو کفالت ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ویلفیئر کا جو نظام اسلامی ریاست میں ہوگا اس کی سب سے بڑی سورس زکوٰۃ ہے. اور یہ زکوٰۃ یقیناً ایک طرف وہ عبادت ہے، ارکان اسلام میں شامل ہے، تو دوسری طرف یقیناً وہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم پلر ہے، ایک اہم ستون ہے. اس اعتبار سے وہ ریاستی سطح ہی کی چیز ہے. لیکن اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں اس وقت فی الفور ایک آئیڈیل اسلامی ریاست موجود نہیں ہے. یہ سارا ہم اس کی طرف ایک تدریجی ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے جس کو طے کرنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے تو وہ مرحلہ آئے گا ہی نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ صرف ٹیکس نہیں ہے، معاذ اللہ. اگر یہ صرف ایک مالیاتی معاملہ ہوتا، صرف ٹیکس ہوتا، تو اس کی شرح گھٹائی اور بڑھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ منکرین حدیث اور منکرین سنت کا موقف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عبادت ہے. اسی لیے جیسے نماز کا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا، یہ ابدی ہے، اب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اس طرح زکوٰۃ کا بھی جو بھی نصاب اور اس کا جو بھی اس کی شرح مقرر کر دی گئی ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دی ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ در حقیقت عبادت کا ہے. تو عبادت کا پہلو اس میں میرے نزدیک یقیناً غالب ہے. اس پہلو سے ہمیں اس وقت سر دست اس کے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس معاملے کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے، اگر آپ سنیوں کا معاملہ ہے، وہ اپنے ادارے بنائے، سوشل سیکیورٹی کے بنائے، وہاں سے سنیوں کی زکوٰۃ ہی جمع ہو رہی ہو اور سنی ہی وہاں سے استفادہ کرے. اہل تشیع جو ہے پھر وہ اپنا نظام علیحدہ بنے. وہ زکوٰۃ کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاں کی سوشل سیکیورٹی، اپنے ہاں کے ویلفیئر کے لیے کوئی پھر کوئی اور ٹیکس جو ہے اضافی طور پر وہ دینا قبول کریں، اپنا نظام بنائے. لیکن یہ کہ اس قسم کی چیزوں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اگر سنی شیعہ مفاہمت نہیں ہوتی تو اس ملک میں نفاذ اسلام کا مرحلہ نہیں آئے گا. بہرحال شیعہ یہاں پر کوئی اتنی ایسی مائنورٹی نہیں ہے جنہیں آپ نظر انداز کر سکیں، اس طرح کی کوئی ان کی تعداد جو ہے یا پرسنٹیج ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے، ان کی ایک حیثیت ہے. باقی یہ باتیں در حقیقت میری جو گفتگو پچھلے جمعے کی ہے اس کے ساتھ ملا کر، اب میں ساری باتیں دوبارہ دوہرا نہیں سکتا کہ اس میرے نزدیک اصل جو ہے وہ حیثیت کیا ہے شیعہ اور سنی کی اور مختلف جو مذاہب فقہ ہیں اور ان کے مقابلے میں دین اسلام کی وحدت جو ہے وہ کیا ہے، اس پر میں گفتگو پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں. میرے نزدیک جیسا کہ میں نے جو وہ عالمی اس وقت کا میرا اپنا ایک ویو ہے اور میں بارہا آپ حضرات کے سامنے رکھتا رہا ہوں کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے اور جس میں در حقیقت یہ کہ یہودی فتنہ ہے، یہودی استعمار ہے، وہ مالیاتی استعمار اور وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر اب اس کا اقتدار ہو جائے، جو پاکٹس کچھ رہ گئے ہیں کہیں کہیں چائنا ہے یا کچھ اور علاقے ادھر فار ایسٹ میں ہیں یا کچھ ابھی یہ مسلمان ممالک میں سے چند ایک ہیں کہ جو ابھی کچھ پھڑ پھڑا رہے ہیں پوری طرح، اگر زیر دام آ بھی گئے ہیں تو ابھی پھڑ پھڑا رہے ہیں پوری طریقے سے، وہ انہوں نے ذہناً اور قلباً اس کو قبول نہیں کیا ہے. تو یہ جو سیلاب آ رہا ہے در حقیقت اس کے لیے اگر کوئی روک اور بند کوئی باندھا جا سکتا ہے تو آخری چٹان کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا پچھلی اپنی تقریر میں، اب آخری چٹان یہی علاقہ ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، اور ایران اور پاکستان کی گود میں افغانستان ہے. افغانستان میں جتنا خون دیا ہے مسلمانوں نے اور اس میں یقیناً خالص اسلامی جذبے کے ساتھ دیا جانے والا خون بھی بہت بڑی مقدار میں، دوسرے جذبات بھی تھے، صرف جہاد حریت بھی تھا اور بھی طرح کی چیزیں تھیں کہ خالص اسلام کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان کے کوئی دنیاوی مفادات نہیں تھے. سعودی عرب کا نوجوان اگر آیا ہے اپنے ہاں کی جو بھی ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے ہر طرح کی فراوانی ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، وہ اگر آ کر اس نے اپنی جان یہاں دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ ظاہر بات ہے صرف اسلام کے لیے دی ہے. تو یہاں سے خیر برآمد ہوگا، چونکہ منہج انقلاب نبوی سے اس میں ایک انحراف تھا، ایک امام کے پیچھے یہ جہاد نہیں ہوا، لہذا اس کی سزا مل رہی ہے. لیکن یہ کہ سزا جو ہے جرم کے بقدر مل جانے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے خیر برآمد ہوگا اور یہ جو ہے خطہ اسلام کی نشست ثانیہ کا گہوارہ بنے گا. پھر علمی اعتبار سے اور خاص طور پر رجوع القرآن کے اعتبار سے جو کام ہوا ہے بر عظیم پاک و ہند میں، جس کا خلاصہ اب ہم پاکستان میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علمی تجدید جو دین کی ہوئی ہے وہ تو بر عظیم پاک و ہند میں ہوئی ہے. جو دوسرا ہزار سال شروع ہوا ہے امت کی تاریخ کا تو الف ثانی، حضرت مجدد الف ثانی تو وہ ہندوستان، اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی تو وہ ہندوستان، شہیدین کی تحریک تو وہ یہی صنم خانہ ہند، علامہ اقبال جیسا مفکر تو وہ اسی صنم خانہ ہند میں، مولانا مودودی جیسا مصنف تو وہ اسی بر عظیم میں، مولانا الیاس کی تحریک عظیم اٹھی تو وہ بھی یہی ایک چھوٹی سی مسجد سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قدرت کے جو اپنے پلانز ہیں ان کے اندر اس خطے کی کوئی اہمیت ہے. تو علمی اعتبار سے جو کام یہاں ہوا اور جانے دینے کا جتنا بڑے پیمانے پر کام افغانستان میں ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی وہ خیر برآمد ہوگا. اور اس کے لیے ایران بھی، بہرحال انہوں نے ہم سے ایک معاملے میں پیش قدمی کی ہے، سبقت کی ہے، ماننا چاہیے. یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا، انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق اپنے علماء کی ایک حکومت قائم کر دی ہے، ان کی فقہ کی وہاں بالا دستی ہے، انہوں نے بادشاہت کی لعنت کو ختم کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جانے دی ہے، تب جا کر ہوا ہے، ایسے گھر بیٹھے تو نہیں ہو گیا، آرام سے تو نہیں ہو گیا، محض دعائیں مانگنے سے تو نہیں ہوا ہے، جدوجہد کی ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب اس خطے کو ایک وحدت بن کر اور مقابلہ کرنا ہوگا، مقابلہ کسی چھوٹی موٹی طاقت کا نہیں ہے، مقابلہ اس وقت کی دی سول سپریم پاور آن ارتھ، یعنی یہ کہ میں کسی اور سنس میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دور ملوکیت میں سلطان کو کہا جاتا تھا السلطان ذل اللہ فی الارض، تو وہ سلطان جو ہے وہ اصل میں لفظ سلطان کے دو معنی ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ذل اللہ فی الارض جو ہے وہ تو امریکہ بہادر بن چکا ہے کہ یا تو وہ آسمان کی حکومت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس روئے عرضی کے اوپر تو سب سے بڑی سول سپریم پاور جو ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے سر پر سوار یہودی ہے. اس اعتبار سے وہ قوت معمولی نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے. وہ بہت بڑی طاقت انشاءاللہ، یہاں ہمارے پاس ایٹمک نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس میں ہم ترقی کر گئے ہیں، دینی فکر کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں امامت عطا کی ہے، علامہ اقبال کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ فکر اسلامی کی جس بلند سطح پر اللہ نے انہیں پہنچایا ہے کوئی آس پاس بھی اس کی مثال جو ہے اس صدی کے اندر کوئی جو ہے کوئی دوسری شخصیت اس کے قریب بھی نہیں آتی. اس حوالے سے یہ علمی اور فکری مواد، اور یہاں افغانستان کا یہ معاملہ، ایران نے یہ ہے کہ بہرحال ایک پیش قدمی کی ہے انہوں نے ملوکیت کا خاتمہ کر کے اپنی کم سے کم یہ کہ فقہ کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق ایک مذہبی نظام قائم کیا ہے، ان کو قریب آنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ریسیپروکل درجے میں یہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ سمجھ لیں، جو حیثیت ایران میں سنیوں کو دی گئی وہی حیثیت پاکستان میں شیعہ قبول کر لیں. اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ تدریجی ارتقاء ہو سکتا ہے. اگر شیعہ وہاں ایران کے اندر سنیوں کو مزید مراعات دے دیں، اسی ریسیپروکل درجے میں یہاں سے مزید حیثیت جو ہے یہاں پر اہل تشیع کو دے دی چلی جائے، تو ایک پروسیس کا آغاز ہو جائے تو اس میں ارتقاء بھی ہو سکتا ہے، اس میں پھر قریب آنے کا جو ہے امکان پیدا ہو جائے گا. اور کوئی عجب نہیں ہے کہ اس کے بعد جا کر وہ نظام اللہ کرے کہ آ جائے کہ زکات کے نظام کے اوپر کم سے کم شیعہ سنی جو ہے متحد ہو جائے، کہ وہ ملکی سطح پر انہیں بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ زکات کا استعمال صحیح طریقے پر ہوگا، ہمارے تصورات کے مطابق ہوگا. لیکن یہ کہ فی الوقت جو ہے سر دست میں سمجھتا ہوں کہ اس زکات کے معاملے کو بھی اگر ہم عبادات، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس میں عبادت کا پہلو یقیناً غالب ہے، اس غالب پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اگر ہم اس کو قبول کریں تو اسی کے اندر بہتری ہے. کسی طریقے سے یہ قریب آنے کی بات ہوگی تو ان دی لانگ رن یہاں اسلام کے نفاذ کا راستہ کھلے گا، اور تبھی اس خطے کے اندر کسی یکجہتی کا اور اتحاد کا امکان پیدا ہوگا. یہ میرے گزارشات ہیں اس مسئلے میں کہ جو یہاں پر زکات کا معاملہ. ایک دوسرا مسئلہ جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ شیعوں کا ایک تصور ہے امامت معصومہ کا، تو کیا سنی تصورات جو ہے اس کے ساتھ کہیں کسی اعتبار سے مطابقت کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً نہیں کر سکتے. جہاں تک امامت معصومہ کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ نبوت سے بہت قریب تر تصور ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، معصومیت بھی ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضرت ابو بکر کو معصوم نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، اور کسی کو کیا مان لیں گے؟ اس اعتبار سے یہ یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کی بھی عملی حیثیت کو سامنے رکھیے. عملی حیثیت سے یہ مسئلہ اس وقت اثنا عشری شیعہ جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، عملی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے تو اسماعیلیوں کے ساتھ ہے. اسماعیلیوں کا امام معصوم حاضر موجود ہے، جبکہ ان کا امام تو غائب ہے، اور غائب کوئی آج سے تو نہیں ہے، وہ تو 1100 برس سے غائب ہے، بلکہ شاید 1200 برس سے غائب ہے. اس اعتبار سے عملاً ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. امام معصوم کوئی ہو تب تو مسئلہ کا پیدا ہو جائے گا معاملہ. ظاہر بات ہے کہ امام معصوم ہو تو خلیفہ اسی کو ہونا چاہیے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسی کو ہونا چاہیے، پھر کسی اور کا کیا سوال. جیسے کہ نبی جب تک نبوت تھی تو خلافت بھی انبیاء کی تھی، یا داود و انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض، اسی کو جو میں نے پیش کیا ہے کہ ختم نبوت سے پہلے پہلے خلافت شخصی تھی، ایک شخص جو نبی ہوتا تھا وہی خلیفہ ہوتا تھا. یا داود و انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض، یہاں واحد کی ضمیر ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے شخصی طور پر خلیفہ. اسی معنی میں وہ حدیث بھی آئی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی ساری سیاست جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک دوسرا نبی جانشین ہو جاتا تھا. تو خلافت اس طرح چلتی آئی. آخری جو شخصی خلافت تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ کے بعد اب خلافت جو ہے مسلمانوں کا اجتماعی ادارہ ہے، اب کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معمور من اللہ نہیں ہے. تو یہ یقیناً ایک بنیادی فرق ہے. لیکن نفاذ اسلام کے ضمن میں اس وقت اہل تشیع اور اہل تسنن میں کوئی عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی اجتہاد ہے اور ہمارے ہاں بھی اجتہاد ہے. بلکہ یہ بات میں آپ سے عرض کروں، اجتہاد کو ایک حقیقی اور واقعی اور زندہ ادارہ آج تک صرف شیعوں نے بنا کے رکھا ہے. ہمارے ہاں تو اجتہاد جو ہے اہل تسنن کے ہاں، اہل سنت کے ہاں نظری طور پر تو مانا جاتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. احتیاطوں پر احتیاطیں، احتیاطوں پر احتیاطیں. یہ یقیناً تھا وہ احتیاط کے لیے کہ ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے، اب لوگوں کے اندر وہ ایمان نہیں، وہ یقین نہیں، وہ تقویٰ نہیں، وہ للہیت نہیں. بڑے سے بڑے عالم کے پاس ہو سکتا ہے کہ علم تو ٹنوں ہو لیکن تقویٰ بھی اتنا ہے کہ نہیں، للہیت بھی اتنی ہے کہ نہیں، تو اعتماد نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر یہ تقلید کیے چلے جاؤ. اور اجتہاد کا دروازہ نظری طور پر کھولا رکھ کر بھی عملاً بند کیا ہوا ہم نے. اجتہاد جو ہے ہمارے ہاں بند ہے، تقلید جو ہے جامد ہو چکی ہے اہل سنت کے ہاں. لیکن اہل تشیع نے اپنے ہاں اجتہاد کو ایک لیونگ انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے، ایک زندہ ادارے کی حیثیت سے برقرار رکھا ہے. میں یہاں وہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس میں سے کون سی شکل ہے، لیکن یہ کہ عملی شکل میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی اجتہاد ہے کتاب سنت، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اجماع اور قیاس پر اجتہاد ہوگا. یہی در حقیقت ان کے ہاں بھی ہے. فرق میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت ہمارے اور چونکہ ان کے جو حدیث کے ذخیرے ہیں وہ جدا ہیں. وہ ہمارے ہاں کی احادیث، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ترمذی ہو، چاہے سنن ابی داؤد ہو، کوئی بھی ہو، وہ انہیں مستند اور معتمد نہیں سمجھتے. اہل سنت ان کے جو ذخیرے ہیں احادیث کے، انہیں نہیں مستند مانتے. لہذا یہاں عملی اختلاف آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک اصول کا تعلق ہے، وہی اجتہاد انہیں کرنا ہے، وہی اجتہاد ہمیں کرنا ہے. بلکہ میں یہاں عرض کر دوں، اجتہاد کے معاملے میں میں واقعتاً یعنی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے، سنیوں نے، احتیاطوں کی وجہ سے اس کے دروازے کو بند رکھا ہے. یہاں تک کہ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال سے زیادہ روشن خیال اور کون مفکر اس دور میں ہوگا؟ علامہ اقبال نے لیکچرز میں باقاعدہ پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، پورا خطبہ ان کا ایک ہے، دی پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، اور اس میں اجتہاد کے بارے میں انہوں نے بہت ہی یعنی زور دے کر اور بڑی وسعت نظر ہی کے ساتھ، اگرچہ بعد ان کی آراء سے مجھے شدید اختلاف ہے، وہ میرے نزدیک اس میں ضرورت سے زیادہ ہی کچھ لبرل ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک علمی مسئلہ ہے. اور یہ اختلاف میں اپنا شروع سے نوٹ کراتا چلا آ رہا ہوں. نشت ثانیہ میرا پمفلٹ 1967 کا ہے، اس میں بھی میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ جہاں تک فکر کا تعلق، میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے صحیح فکر کی اس وقت جو چوٹی پر ہے، وہ شخصیت وہ علامہ اقبال کی ہے، لیکن اجتہاد کے ضمن میں ان کے بعض تصورات جو ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے. لیکن علامہ نے بھی اپنے ہاں اجتہاد کی بجائے عوامی سطح پر تقلید کو ترجیح دی ہے. زجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. یہ جو عالم آج کل کے ہیں جو کم نظر ہیں، معلوم ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، حالات کو نہیں جانتے، اور اس میں دونوں طرح کے عالم، جہاں ہمارے جو مذہبی علماء ہیں ان کو حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے، جدید علوم انہوں نے نہیں پڑھے ہیں، جدید نظریات براہ راست جو ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اسی طریقے سے جو جدید مجددین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور متجددین اور مجتہدین، یہی ڈاکٹر اقبال صاحب ہی کے فرزند جو ہے، یہ جاوید اقبال صاحب ہو یا کوئی اور ہو، خالد اسحاق صاحب ہو، یہ جو کرتے ہیں اجتہاد، یہ ایک اعتبار سے یہ کم نظر ہے کہ انہوں نے جدید نظریات پڑھے ہیں، جدید قانون سے واقف ہیں، لیکن یہ کہ قرآن و سنت اور اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے ان کی وہ ممارست نہیں ہے، وہ ان کی مہارت نہیں ہے. تو دو طرفہ سمجھیے علامہ اقبال کے ان الفاظ کو، زجتہاد عالمان کم نظر، یہ کم نظری دونوں طرف چل رہی ہے، اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کہ جو جا چکے چلے گئے، اللہ کے ہاں چلے گئے، جن کے بارے میں ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ان کی نیت میں، ان کے خلوص میں، ان کی زندگی آپ کھلی کتاب کے مانند ہیں، انہوں نے کوئی دنیاوی جائیدادیں اپنے لیے نہیں بنائی تھی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان کی تقلید کرنا، اقتدا کرنا یہ محفوظ تر ہے. اجتہاد جو ہے، جو دروازہ کھولا جائے گا تو اس میں خطرات ہیں، اندیشے. علامہ اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں. بہرحال اب ظاہر بات ہے کہ جب بھی مستقبل میں اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اجتہاد کو تو ایک بڑے زندہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے سر نو لیجسلیشن کرنی ہوگی. کتاب و سنت اور جتنے بھی ہمارے یہ بزرگ ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، چاہے قاضی ابو یوسف ہیں، چاہے امام محمد ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کے سب ہمارا ایک تراث علمی ہے، ایک علمی ہیریٹاج ہے، اس سے استفادہ کریں گے. بہرحال یہ چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امامت معصومہ کا مسئلہ ایک نظری ہے، عقیدے کی بات ہے. اب عقیدے کی باتیں تو لے کر آئیے تو نہ معلوم ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی تو ہیں آخر جو یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں، ان کو چھوڑیے، آپ دیکھیے کہ جو عملی مسئلہ وہ قانون کا ہے. قانون کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فقہ جعفری کا تعلق ہے، میں نے اس کا کوئی گہرا مطالعہ نہیں کیا، گہرا مطالعہ تو میں نے کسی فقہ کا بھی نہیں کیا، میں فقہ کا طالب علم ہوئی نہیں، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی میری معلومات ہے اس کے درجے میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہے. جتنا حنفی اور مالکی کا ہے اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ آگے فقہ جعفری کا ہے، جتنا فرق حنفی اور اہل حدیثوں میں ہے کچھ اتنا ہی فرق اور آگے سمجھ لیجئے کہ اہل حدیثوں میں اور جعفریوں میں ہے. فقہ جعفری میں ایک دو مسئلے تو ہے، متا کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلے ایسے تو ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پر تو کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں. اگر وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے مالک ہی جو ہے وہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. ان کے ہاں رفع یدین بہت ہے تو ہمارے ہاں جو ہے ظاہر بات ہے کہ سوائے مالکیوں کے اور سوائے حنفیوں کے باقی سب کے سب رفع یدین کرتے ہیں. تو اس میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق یہ تو کنٹمپریریز ہیں. بلکہ امام جعفر صادق کو امام ابو حنیفہ اپنا بزرگ مانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق، انہوں نے کوئی باتیں ایسی کہی ہوں گی کہ ناراض ہیں مجھ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. انہوں نے عرض کیا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سنا یہ ہے کہ تم اپنے عقلی استدلال اور اپنے ذاتی قیاسات پر وہ ترجیح دیتے ہو ہمارے نانا کی حدیثوں پر. یہ الزام حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے لگایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم زیادہ قیاس اور اجتہاد اور زیادہ جو ہے اپنے استدلال، منطقی اور عقلی استدلال کو ترجیح دیتے ہو ہمارے نانا کی حدیثوں پر. امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ حضرت، یہ ہرگز یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ بالکل غلط ہے، اس پر الزام صحیح نہیں ہے. دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں، دو مثالیں ایسی عجیب ہیں. اگر میں اپنے عقل سے کام لیتا تو حائضہ عورت کو بجائے روزے کے قضا کرنے کے نمازوں کی قضا کا حکم دیتا. ایام ماہواری میں جو نمازیں قضا ہو جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قضا نہیں ہے. عورت جو ہے جب پاک ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جتنے دن کی نمازیں جو ہے قضا ہوئی ہے وہ ان کی قضا ادا کرے گی، نہیں. روزے اگر رہ گئے تو قضا کرنی ہوتی ہے. اب اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کریں گے تو آیا روزہ زیادہ اہم ہے دین میں یا نماز؟ الصلاۃ عماد الدین. تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنی عقل سے کام لیتا اور قیاس پر فیصلہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ ایام ماہواری کی جو نمازیں قضا ہو گئی ان کی قضا ادا کریں، جبکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا ہے. اسی طرح اگر میں اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا تو میں جو خفین کے اوپر مسح ہوتا ہے وہ بجائے اوپر پشت پر کرنے کے میں تلوے پر مسح کرنے کا حکم دیتا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ تلوہ ہے جو لگ سکتا ہے، زمین سے لگتا ہے، اس کے اوپر خاک لگ جائے گی، کچھ اور ہوگا، پشت جو ہے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں نے اپنی عقل کو پیچھے رکھا ہے، استدلال کو علیحدہ رکھا ہے، پیچھے پھینک دیا ہے، اور میں نے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسے مقدم رکھا ہے. تو یہ جو قرب تھا امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے اندر رحمت اللہ علیہما، اس کو کسی طریقے سے زندہ کریں، کسی طریقے سے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی تجدید ہو کہ ان چیزوں کے اندر جو بہت پیدا ہو گیا ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ بالکل جیسے کہ سانپ اور نیولے کا بیر ہوتا ہے اور آگ اور پانی کا بیر ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہے. اور جیسا کہ ملکی حالات کے اندر اس کی اہمیت ہے، اس کو ڈھال بنا لیا ہے دہشت گردوں نے اور تخریب کاروں نے. تو یہ ہے اصل وہ چیز کے جس کے پیچھے نظر، ہمیں اس میں کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان معاملات کے اوپر ذرا وسعت قلب کے ساتھ اور وسعت نظر کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اس ضمن میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف کسی اختلاف کو کم کرنے، اس کا واز، اس کی نصیحت، یہ نہ کرو، شدت نہیں ہونی چاہیے، یہ کریں گے تو یہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ ہمیشہ حل ہوتا ہے اختلاف کا کسی بلند تر مقصد کو سامنے رکھ کر. کوئی اعلیٰ تر نصب العین ہے تو آپ اپنے اختلافات کو پیچھے رکھ کر جمع ہو جائیں گے. اگر کوئی بلند تر نصب العین نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اختلافات میگنیفائی ہو جائیں گے، پھر ان کے اوپر توجہ ہو جائے گی اور ان کی توجہ ان کے اوپر ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جائے گی. اب یہ جو نصب العین ہے در حقیقت وہ ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ وہ تین آیات سورہ شورا کی میں نے تلاوت کی تھی، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. یہ نصب العین کی حیثیت سے سامنے آ جائے، یہ بلند تر مقصد کی حیثیت سے سامنے آ جائے تو لازماً یہ اختلافات جو ہیں یہ دے ول سنک ٹو دی باٹم، یہ نیچے چلے جائیں گے، خود بخود ان کی اہمیت کم ہو جائے گی. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. یہ اقامت دین جو ہے اصل میں یہ ہے وہ نصب العین، یہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا تو ہمارے سارے اختلافات جو نمایاں ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ اگر وہ سامنے آئے گا، اور یہی معاملہ ہے جب تک ہمارے سامنے، اس کو میں دونوں اعتبارات سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک قوم کا معاملہ تھا، ہندوستان میں مسلمان ایک قوم ہے، ہندو سے مقابلہ ہے، ہم ایک قوم ہیں. تو وہ سارے کے سارے قومیتیں بھی ختم ہوئیں، صوبائیتیں بھی ختم ہوئیں، علاقائیتیں بھی ختم ہوئیں، مذہبی اختلافات بھی ختم ہو گئے، شیعہ سنی سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اس لیے کہ ایک نگاہ جم گئی پاکستان، حصول پاکستان کے لیے وہ ایک مقصد تھا اور اس کے اندر ایک اندیشہ تھا کہ ہندو جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا، ہمارے ساتھ بے انصافی کرے گا، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی ہمارے تشدد کو ختم کر دے گا، لہذا وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور میں مثال آپ کے سامنے لاتا ہوں، پاکستان میں بھی اس کی مثالیں آئیں، تحریک ختم نبوت میں شیعہ سنی سب کے سب برابر شریک تھے، اس لیے کہ متفق علیہ مسئلہ ختم نبوت، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ ہندوستان میں جو معجزہ ہوا ہے، لکھنؤ جو ہے شیعہ سنی اختلافات اور فسادات کا سب سے بڑا گڑھ، کوئی سال نہیں جاتا تھا جس سال کے وہاں فساد جو ہے محرم کے زمانے میں نہ ہوتے، لیکن جب وہاں وہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ آ گیا، وہ جو ایک کلکتہ ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آیا تھا شاہ بانو کیس میں، اور اس میں جو ایک فیصلہ دیا گیا، اس سے یہ کہ معلوم ہوا کہ اب ہمارے جو آئلی قوانین ہیں ان کی بھی اب خیر نہیں ہے، کیونکہ ہندو تلا ہوا ہے سول کورٹ جو ہے کامن سول کورٹ، کہ ہندو اور مسلمان اگر ایک قوم ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر سول کورٹ بھی ایک ہونا چاہیے، شادی بیاہ کے قوانین بھی ایک ہونے چاہیے۔ وہاں اگر کوئی تحفظ مسلمانوں کو ابھی ہے، بچا ہوا ہے، ان کے تشخص کے لیے کوئی بچاؤ ہے، تو وہ یہی ان کے پرسنل لا ہے، ان کی چار دیواری کے اندر تو اسلام کا جو ہے وہ کم سے کم اپنا نظام رکھ سکتے ہیں، اگر یہ ختم ہو گیا تو بالکل جذب ہو جائے گا مسلمان۔ لہذا تمام مسلمان کھڑے ہو گئے، مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی وہابی جماعت اسلامی سب شامل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ معجزہ ہو گیا کہ لکھنؤ میں پھر فساد نہیں ہوا شیعہ سنی۔ تو اصل میں کوئی اعلیٰ نصب العین، بلند نصب العین، کوئی مقصد، لہذا یہاں جو بات میں سامنے رکھ رہا ہوں وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، اور میرے نزدیک چونکہ اس ملک کا رائزاؤں دی اترے جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اسلام واحد جواز ہے اس کی، اس لیے کہ ہم نے یہ قائم نہیں کیا، لہذا ہم پر جو ایسا اللہ تعالیٰ کی صدا کا ایک کوڑا جو ہے وہ سن 71 میں برسا ہے، اور دوسرے کوڑے کے لیے تیار رہیے، اگر یہ کہ یہ معاملہ جو ہے جو بھی مہلت ہمیں مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو سمجھئے کہ وہ آخری معاملہ زیادہ دور نہیں ہے، حالات بڑی تیزی کے ساتھ اتر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر توبہ ہو نصیب ہو جائے اس قوم کو، اور حضرت یونس کی قوم کی طرح کی کوئی اجتماعی توبہ کی صورت ہمارے ملک میں قوم میں پیدا ہو جائے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام قائم کرنے کو اگر آپ نے ہدف اول دے دیا، تب جا کر اس مسئلے کا جب آپ جائزہ لیں گے سنی اور شیعہ کا، تو آپ کا اینگل ہی بدل جائے گا، زاویہ نگاہ بدل جائے گا، آپ کا طرز فکر بدل جائے گا۔ لیکن اگر یہ اعلیٰ نصب العین ہے نہیں، اور پھر اختلافات کو دیکھیں گے تو اختلاف تو بہت ہے، اختلاف تو اہل حدیث اور سنیوں میں کون سے کم ہے، حنفیوں میں کون سے کم ہے، لمبے لمبے چوڑے مباحلے اور مناظرے کے جو ہے قد آدم اشتہارات میں دیکھتا رہا ہوں، تراویح کی رکعتوں پر 20 ہے کہ 8 ہے، ثابت کرو، چیلنج ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ رفع یدین کے اوپر سارے اختلافات ہیں، پھر تو اختلافات ہی اختلافات ہیں، ساری توجہ اختلافات پر چلی جائے گی۔ تو ایک اعلیٰ تر نصب العین جو ہے، اسی لیے جو تیسری آیت تھی جو میں نے اس روز آپ کو سنائی، ان اقیم الدین، اور اس کے بعد فرمایا فلذلک فادعوا، اے نبی آپ بس اسی کی دعوت دیجیے، دعوت کا ہدف ہونا چاہیے اقامت دین، دعوت کی بنیاد کوئی مسلک نہ ہو، کوئی مذہب نہ ہو، کوئی مکتبہ فقہ نہ ہو، بلکہ دین، فلذلک فادعوا، دعوت ہو صرف اقامت دین کی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ فلذلک فادعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءہم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم۔ اب اس میں بھی یہ جو دو الفاظ آئے ہیں، کتاب اور عدل، یہ قرآن مجید کیوں سمجھیے کہ ہمارے دین کے دو مین تھیمز ہیں، کتاب ہے منبع ہدایت سرچشمہ ہدایت، منبع یقین سرچشمہ یقین، ایمان اور یقین کا منبع اور سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ کتاب، اور اس کے بعد جو نظام دین ہے اس کا جو مرکزی نقطہ وہ عدل و قسط۔ امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ میں کوئی وائس بن کر نہیں آیا ہوں، محدود معنی میں مذہبیت کا علم بردار بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو ایک نظام عدل و قسط قائم کرنا چاہتا ہوں۔ انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے؟ دین کو قائم کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ لہذا اس سے ایک آیت چھوڑ کر آگے پھر فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ اور میزان اتاری ہے، اور یہ میزان در حقیقت یہاں پر وہ ترازو مراد نہیں ہے، بلکہ میزان سے مراد وہ نظام ہے جس میں توازن ہے، حقوق اور فرائض کا توازن. شوہر کے یہ حقوق ہیں یہ فرائض، توازن ہوگا. بیوی کے یہ حقوق ہیں یہ فرائض، توازن ہوگا. جو بھی کوئی جن کے ہاتھوں میں حکومت کے باغ گور آ جائے، ان کے یہ حقوق ہیں یہ فرائض ہیں، یہ توازن ہوگا. کوئی شخص اگر کوئی مضارب ہے، عامل ہے، وہ محنت کر رہا ہے، ایک سرمایہ دار ہے، اس کا سرمایہ ہے، سرمایہ کا کیا حق ہے اور کیا اس کی ذمہ داری اور لائبلٹی ہے، عامل کا کیا حق ہے اور کیا اس کی ذمہ داری، ہر شے کا توازن ہے. یہ توازن ہی تو ہے جس سے یہ پوری کائنات قائم ہے. اسی میزان کا ذکر ہے جو سورہ رحمان میں ہے، جس نے وضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان. یہ تر حقیقت وہ کاسمولوجیکل کاسمک بیلنس ہے کہ جو تمام کروں کے مابین اور تمام گیلیکسیز کے مابین جو کاسمک بیلنس قائم ہے اس وقت، در حقیقت وہاں ہے. بل اس کے بعد آتا ہے والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان. در حقیقت یہ وہ میزان نہیں ہے تلنے والی، بلکہ در حقیقت میزان ہے کاسمک بیلنس. اور یہ میزان اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اسی لیے حضور کے بارے میں فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. الہدا کتاب، دین الحق میزان ہے، وہ نظام ہے جس کے اندر کے حقوق اور فرائض کا توازن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ گھڑی آئی کھڑی ہو سر پر. وہ گھڑی آخرت کی بھی ہے، قیامت کی، اور وہ گھڑی عذاب کی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں وہ وقت موعود جب آتا ہے تو اس کے لیے دونوں الفاظ، جب اللہ کے رسول جب یہ خبر دیتے تھے کہ اگر انکار کرو گے، کفر پر اڑے رہو گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ کہ ایک تو عذاب جو ہے آخرت کے اندر آنا ہی آنا ہے، دنیا کے اندر بھی جو عذاب آتا رہا ہے. قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم لوط ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، آل فرعون ہلاک کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ رسولوں کی دعوت کو رد کیا، ان کا انکار کیا. اس حوالے سے اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ یہ میزان وہ نظام ہے، نظام عدل و قسط. امرت لأعدل بینکم، اس کے ساتھ ربط ذہن میں قائم کیجئے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. کیا پتا وہ گھڑی آئی کھڑی ہو سر پر. اس وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو، جو مہلت مل رہی ہے اسے غنیمت جانو، کمر کس لو، ہمت کرو اور میدان عمل کے اندر کود پڑو. یہی وہ آیت ہے جو پچھلی مرتبہ بھی دوسری رکعت میں عزیزم عارف عاقب سعید نے پڑھ لی تھی. یہی مضمون جو مکی صورت میں سورہ شورا میں آیا ہے، یہی زیادہ بھرپور انداز میں سورہ حدید میں آیا ہے مدنی صورت میں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب بھی اور میزان بھی. اور کس لیے نازل کی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، بنیادی مقصد، شریعت کے نزول کا مقصد ہے، کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہے. سارا مقصد ان تمام کا کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. جو لوگ اس نظام عدل و قسط کی راہ میں مزاحم ہوں، ان کی سرکوبی کے لیے لوہا اتارا ہے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، اس میں بڑی طاقت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں. چمٹا پھکنی بھی بنایا کرتے تھے کبھی، اور توا پرات بھی بنتی ہے اس سے. اصل تو ہے یہ تلوار کے لیے اور نیزے کے لیے اور ڈھال کے لیے. ولی یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور اس نظام عدل و قسط کے مخالفین اور مزاحمین کی سرکوبی کرتے ہوئے اور وہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں دین کا پورا فلسفہ. اسی لیے اسی سورہ شورا کے آخر میں فرمایا ہے، یہ آیت نمبر 47 ہے، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. یہ جو پکار ہے تمہارے رب کی، اس پر لبیک کہو، آگے بڑھو، اس کے لیے کمر کس لو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. جب وہ دن آ جائے گا، میری موت کا دن وہی دن ہے. حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. مہلت امتحان ختم، سٹاپ رائٹنگ، جو لکھنا تھا لکھ لیا، اب تو بس نتیجے کا انتظار کرو. من مات فقط قامت قیامت ہو، تو من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، پھر اس دن کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر کوئی تاخیر نہیں ہوگی. قامت دین کا تصور ہے. ایک نقطہ اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت اسی سے مغرب خائف ہے، اسی کو وہ مسلم فنڈامنٹلزم کہتا ہے. اسلام کا جو مذہبی تصور ہے اس سے مغرب کو کوئی اندیشہ نہیں، وہ مذہب کا دشمن نہیں ہے. مذہب 100 رہے 1000 رہے، سیکولرزم نام ہی اس کا ہے، لا دینیت جمع ہما مذہبیت، یہ سیکولرزم ہے. مذہب کے درجے میں رہو، عقیدہ اپنا جو چاہو رکھو، عبادت جس طرح چاہو کر لو، اس کی تمہیں پوری اجازت ہے. اپنے مردے کو جس طرح چاہو دفناؤ، کفناؤ، جلاؤ یا پرندوں کے لیے رکھ دو، تمہیں اجازت ہے. اپنی جس طریقے سے برتھ کو سیلیبریٹ کرنا چاہو، عقیقہ کرنا چاہو، ہمیں کیا اعتراض ہے، جس طرح چاہو کر لو. لیکن پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، اور یہاں تک کہ اب سیکولر جو اصل سیکولر نظام ہے اس میں آئینی قوانین بھی یہ ہوں گے حکومت کے نظام کے تابع، وہ اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا، اس میں کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں. اصل جو ہے سیکولرزم وہ یہ ہے. اس اعتبار سے جو لوگ اسلام کے مذہبی تصور پر قناعت کر سکتے ہوں وہ تو کمپیٹیبل ہے اس نظام کے ساتھ. وہ تو جو علامہ اقبال نے فکرہ چست کیا تھا، ایک بہت بڑے عالم دین نے جب یہ بات کہہ دی تھی، ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، انگریزوں کو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. تو پھپتی تھی اگرچہ، لیکن یہ کہ 100% درست بات تھی جو کہی تھی علامہ اقبال نے، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے، یہ ایک مذہب ہے، اسلام کے نام سے ایک مذہب تو ہے، لیکن دین اسلام، اسلام مذہب نہیں ہے. مذہب حنفیت ہے، مالکیت ہے، شافعیت ہے، جعفریت ہے، جو چاہے کہہ لے. اور اس میں واقعتاً یہ ہے، میں وہ بات بھول گیا، مجھے کہنی تھی، پچھلی مرتبہ بھی تقریر کے آخر میں نے اس کا اشارہ کیا تھا اور غالباً وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی، کہ مجھے پاکستان کے اہل تشیع سے ایک امید جو بن رہی ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی جو تحریک تھی، سب سے بڑی تحریک وہی ہے شیعیت کی، جو بھی علم بردار ہے تحریک اس وقت، اگرچہ جہاں تک سیاسی مزاج کے اہل تشیع ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں کام کرتے ہیں، مذہبی اعتبار سے تو ان کی یہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہوتی تھی. لیکن یہ کہ اب ان کو بہرحال یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آخر اس ملک کے اندر نفاذ فقہ جعفریہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، لہذا پہلے صرف نفاذ کا لفظ نکالا، تحریک فقہ جعفریہ ہوئی. اب انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے، ابھی جو ملاقات میری پرسوں ہوئی ہے ہادی علی نقوی صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے فقہ کا لفظ بھی نکال دیا، تحریک جعفریہ ہے صرف اب. اور جعفری حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جعفری تو فقہ ہے ان کی، اصل میں جو بھی معاملات دوسرے ہیں یہ فقہ جعفری کا تعلق ہے، ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ. اور میرا اپنا نقطہ نظر تو پتہ نہیں میں نے وہ واقعہ پہلے آپ کو سنایا تھا یا نہیں، بہرحال دوبارہ بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں، یہ میرے ذاتی ذوق کی بات ہے. ضیاء الحق صاحب کے دوری میں یہ ہوا تھا شورا میں، وہاں پر جب حق شفا کا ایک قانون کا مسودہ زیر غور تھا، وہاں سید محمد رضی صاحب مجتہد ان کے اہل تشیع کے، انہوں نے ایک بات کہی، جو موقف ہے یہاں پر فقہ حنفی کا، اس میں بقیہ جو 3 فقہ ہیں اہل سنت کی، اس میں سے صرف آدھی فقہ اور تھی کہ جو ان کے حق میں تھی، 2.5 فقہ اور فقہ جعفریہ کا موقف ایک تھا، یعنی اگر 5 جمع کر لیں تو 3.5 فقہوں کا موقف ایک تھا اور 1.5 فقہ کا ایک تھا. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ صاحب دیکھیے یہ معاملہ جو ہے فقہ حنفی میں یہ ہے، اور صرف ایک اور دوسری فقہ جو سنیوں کی، اس کی آدھی جو ہے رائے ادھر ہے. بعض فقہ ایسی ہیں کہ معاملات میں 2-2 رائے وہاں پائی جاتی ہیں، تو 1.5 رائے ہے ادھر، یہ ہے کہ 3.5 ہے، تو جو اکثریت ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں. میں اسی وقت کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی جزا عطا فرمائے سید محمد رضی صاحب کو، میرا تو بہت بڑا جو میری مشکل ہے وہ حل ہو گئی. اگر واقعتاً اس ملک کے اندر اس اصول کو مستقل مان لیا جائے، 4 فقہ سنیوں کی، 5 شیعوں کی، جدھر 3 ہو فیصلہ کر دو، اگر یہ طے ہو جائے تو میں خوش اور اللہ تعالیٰ یہ جزا ان کو دے کہ انہوں نے تو ایک راستہ کھول دیا بہت بڑا، لیکن یہ کہ وہ فوراً کھڑے ہو نہیں، یہ مستقل قانون کی حیثیت سے میں ماننے کو تیار نہیں. لیکن بہرحال یہ 1982 کی بات ہے، اب 1995 ہے، 13 برس گزر چکے ہیں، حالات بہت بدل چکے ہیں، پوری بین الاقوامی صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا حالات بہت کمپیلنگ ہیں. بلکہ کل ہی کا جو یہ کالم ہے جنگ کا اس کو پڑھیے تو جو آیت اللہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہیں، اس وقت کا جو گلوبل پرسپیکٹو ہے ان کا اور جو ان کا ویو ہے صحیح ہے، غلط نہیں ہے، وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس حوالے سے اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے، یہ حالات بھی ہوتے ہیں وہ جسے کہا جاتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو یہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں کہ ایک وقت میں ہندو کا جو ایک امپیریلزم آ رہا تھا، شدھی کی تحریک شروع ہو گئی، فلاں شروع ہو گئی، ہندی زبان کا سیلاب شروع کر دیا گیا، مسلمان چھٹک کے کھڑا ہو گیا. قائد اعظم جیسا شخص جو ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر تھا اور وہی سب سے بڑا بدبین ہو گیا کہ نہیں ہندوؤں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے عزائم درست نہیں ہیں. ورنہ وہ تو سب سے بڑا سفیر، بلبل ہند، سفیر اتحاد، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا علمبردار. تو اصل میں تو یہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو اس وقت کا یہ طوفان مغرب جو ہے اللہ کرے کہ ہمارے مابین ان تمام چیزوں کے اندر جو تلخیاں ہیں اس کا زہر ختم ہو اور قریب آئے. تبھی یہ ہے کہ اس سیلاب کے آگے کہیں کوئی بند باندھنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے گا. اب اسی مغربی جو فنڈامنٹلزم جو جسے وہ کہہ رہے ہیں اسی کے حوالے سے چند باتیں اور میں کہہ رہا ہوں. ہماری وزیر عظمیٰ، میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم تو مذکر لفظ ہے، وزیر عظمیٰ ہے بے نظیر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جو مدد طلب کی ہے مغرب سے مسلم فنڈامنٹلزم کے خلاف یا شدت پسندی کے خلاف، اب ذرا الفاظ بدل رہے ہیں، اس پر خاصے کچھ بیانات جو ہیں وہ آ چکے ہیں، میں اپنا خامخواہ مزید اس پہ اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا میں یہی چاہتا ہوں اس ملک میں اب دوبارہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں پھر کوئی گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے سیاسی اعتبار سے. اس لیے کہ جو بساط جم گئی ہے، اے این پی سرحد میں، ایم کیو ایم کراچی میں، اور مسلم لیگ بہرحال اب یہ ثابت کر چکی ہے کہ نواز شریف والی مسلم لیگ بہرحال ایک جماعت ہے. پہلے یہ کہ ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی نے وہ ٹیسٹ پاس کیا تھا کہ ہاں ایک جماعت ہے، ڈسپلن ہے اس کا، اس کی جماعت ہے، اس کی قوت ہے، اس کے کارکن ہے. اب بہرحال ثابت کر دیا ہے نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نے بھی کہ وہ ایک جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے پاور ٹو ریکن ود، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے اگر یہ اتحاد کی کوئی شکل بن جاتی ہے تو پھر وہی جو 1977 کا گھمسان کا رنگ تھا یا پھر کسی اور وقت کے جو گھمسان کے رنگ پڑتے رہے ہمارے ہاں، پھر اس قسم کی فضا بننے میں دیر نہیں لگے گی. اور ذرا سا اگر ہوا کا رخ بدلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے بیوروکریسی بھی رنگ بدل لیتی ہے، مسلم لیگوں کا بھی اتحاد ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. چٹھا صاحب کے بیانات بھی بڑے تیکھے سے ہو گئے ہیں، وٹو صاحب کا تیور بھی جو ہے وہ کچھ بدلا ہوا سا ہے. اس لیے کہ بہرحال وہ تو جب بھی موسم بدلتا ہے تو ہر چیز کے اندر ہی کوئی نہ کوئی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تاجر برادری کے تیور بھی بڑے بگڑے ہوئے ہیں. یہ ساری تحریک جو چلی تھی آپ کو یاد ہوگا پی این اے کی، وہ تو تاجروں نے چلائی تھی، بڑے شہروں میں چلائی تھی. تو یہ جو بھی صورتحال ہے 25 مارچ کل آ رہی ہے، اللہ خیر کرے کراچی میں کیا ہوتا ہے، کیا طوفان شروع ہو جائے میں نہیں جانتا. کل کا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا کنونشن مسلم لیگ کا کیسا ہوا ہے، آج اخبارات بھی نہیں چھپے ہیں، تو میں تو ذرا ناواقف قسم کا آدمی ہوں، گوشہ گیر آدمی ہوں. لیکن بہرحال تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر یہاں سیاسی گھمسان کا رن پڑ جائے گا. لیکن اس میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت کے لیے پھر ایک بہت بڑا امتحان آ جائے گا. میں نے لفظ مذہبی قیادت استعمال کیا ہے، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ اپنی ذات میں قائدین ہیں، چاہے کوئی جماعت نہ ہو ان کی حیثیت ہے، بھاری بھرکم شخصیتیں ہیں. اس حوالے سے میں مذہبی قیادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس قسم کے مواقع پر پھر ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ. اصل کشمکش، اصل پہلوانوں کی جو اصل جوڑ ہوتا ہے کشتی کا، وہ تو ہوتا ہے کسی اور کے مابین. مذہبی جماعتیں کچھ ادھر کچھ ادھر پاسنگ ہو کر اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. آخر میں جب سزا صاف ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، وہ لینا جس کو تھا وہ لے گیا. وہ کبھی کوئی بھٹو صاحب لے گئے، کبھی ضیاء الحق صاحب لے گئے، کبھی کوئی اور صاحب لے گئے، وہ لے گئے اور یہ سب کے سب جو ہے وہ تکتے رہ گئے. لیکن اس وقت جب گھمسان کا رنگ ہوتا ہے بہرحال مذہبی لوگوں کی اہمیت، ان کے بیانات، ان کی مسجدیں، ان کے خطبے، ان کی تقریریں، ان کے نام، ان کے القابات، ان سب کے جو آنے شروع ہوتے ہیں، اخبارات کی زینت بنتے ہیں، تو وہ ایک سما سا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ لوگ اس صورتحال میں اپنے اس نقطۂ نظر طریقہ کار پر اب نظر ثانی کریں، اس قسم کے کسی سیاسی گھمسان کے رن میں ادھر یا ادھر پاسنگ بننے کا رول جو ہمیشہ سے اب تک رہا ہے، اللہ کرے کہ صورتحال جو ہے بدلے، اور اس کے بجائے وہ دینی اور لا دینی کی بنیاد پر پولرائزیشن کی کوشش کریں. یہ پولرائزیشن پولیٹیکل ہوتی ہے، وہی نظریات ان کے ہیں، وہی نظریات ان کے ہیں، کوئی فرق نہیں، 19-20 کے فرق کے سوا کوئی فرق نہیں. لیکن یہ ہے کہ دینی اور لا دینی کی بنیاد پر جو مغرب سے سیلاب چلا رہا ہے، یعنی یہ دونوں ایلیمنٹس اس وقت موجود ہوں گے. بے نظیر صاحبہ جو ہے، ایک طرف وہ سیاسی جنگ لڑیں گی تو دوسری طرف یہ جو مذہبی شدت پسندی کے خلاف امریکہ سے مدد مانگ رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں جو ہے اب ڈائمنشنز ہوں گے اس کے. لیکن اگر یہ گڑبڑ ہو گئی دونوں ڈائمنشنز تو حاصل کچھ نہیں ہوگا. کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، اس سے دین کا معاملہ جو ہے اس کی کوئی بہتری کی صورت نہیں ہے. اس کی بجائے یہ ہے کہ دینی قوتوں کو اس انتخابی سیاست سے بالا تر ہو کر اور خالص دینی اور لا دینی کی بنیاد پر، میں پھر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اگرچہ اس لفظ کو بڑا عجیب و غریب بنا دیا گیا اس ملک میں، پریشر گروپ. اب حمید گل صاحب پریشر گروپ، لیکن پریشر گروپ کس بات کے لیے، یہ تو معین کرو. کھل کر دین کی بات وہ بھی نہیں کرتے، پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں. پریشر گروپ کس کام کے لیے؟ پریشر گروپ کا تو معین ہدف ہونا چاہیے. پریشرائز آپ کرنا چاہتے ہیں، دھکیلنا چاہتے ہیں معاشرے کو، نظام کو کس سمت میں دھکیلنا چاہتے ہیں، طے تو کریں نا. آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کیا لانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے نظام کیا ہے، خیر و شر کے معیارات کیا ہیں، صحیح اور غلط کا امتیاز کس بنیاد پر کرتے ہیں، ڈیفائن کیجئے. جب تک یہ چیز نہ ہو تو پریشر گروپ کس کام کا اور کس بات کے لیے؟ وہ عمران خان کا نام بھی آیا، اے ڈی صاحب نے بھی ایک دفعہ جو بیان دیا تھا، تو عمران خان کے ساتھ میرا نام بھی، یہ بھی پریشر گروپ بنانا چاہتا ہے. میں واقعتاً بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں دین کی بنیاد پر، کھلم کھلا دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس دین کے حوالے سے بات کرو. اور یہ پریشر گروپ وہ بنائے جو دین پر خود کار بند ہو، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے. ورنہ کوئی پریشر گروپ جو ہے فائدہ نہیں دے گا. وہ لوگ کے جو اپنی ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھروں میں دین نافذ کریں، وہ پریشر گروپ بنائے. اور یہی پریشر گروپ جو ہے ریزسٹنس موومنٹ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہی وہ شہر جو غیر مسلح بغاوت کی صورت اختیار کر سکتی ہے. یہ غیر مسلح بغاوت ہے جو گاندھی نے کی تھی. گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی تھی انگریز کے خلاف. کس قدر معصوم بات! پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم تو سمندر سے نمک بنانے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کا حکم نہیں توڑا، کسی کا قانون نہیں، کوئی بغاوت نہیں. لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا، لہذا ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے. بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے ڈنڈے کھائے، سر پھٹے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد زخمی ہوئے ہیں اس میں، یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بات کیا تھی؟ تو پریشر گروپ اور ریزسٹنس موومنٹ، غیر مسلح بغاوت. اور یہی اصل میں ایرانیوں نے کر کے دکھایا، میں تو مانتا ہوں انہوں نے روشنی دکھائی ہے. شاہ کے خلاف غیر مسلح بغاوت انہوں نے نہیں مارا، مرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جانیں ہزاروں کی تعداد میں دے دی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. کاش کہ اس راستے پر، تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، میں اپنا وعدہ بھی پورا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک 9:00 آج گفتگو ختم کر دوں گا. لیکن یہ کہ یہ تو میرا وہ موضوع ہے پرانا، کہ جس پر میں نے منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگویں کی ہیں. میرے کیسٹس ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، کتاب ہے، نہ معلوم کیا کچھ ہے، اب تو سارا مواد موجود ہے. اس حوالے سے ایک تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چونکہ اب دینی جماعتوں کا اور دینی قیادتوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو جماعت اسلامی میرے نزدیک بہرحال اس میدان کا ایک اہم جو ہے، ایک فرد کہہ لیجئے، ایک اہم قوت ہے. اس کا جو ایک ڈسیڈنٹ گروپ ابھی بنا ہے، بلکہ ابھی بن رہا ہے، نعیم صدیقی صاحب کی سربراہی میں جو تحریک اسلامی کے نام سے کنونشن بھی ان کا 14 اور 15 تاریخ کو اپریل میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے بھی کئی ان سے جماعت اسلامی سے لوگ کٹے، علیحدہ ہوئے، لیکن یہ کہ اس مرتبہ چونکہ بڑے کھلم کھلا اختلافی بیانات پہلے ہی آ گئے تھے، علیحدہ ہونے سے قبل کھلم کھلا تکبیر میں مضامین چھپتے رہے، نعیم صدیقی صاحب کے بھی بیانات چھپے، طفیل محمد صاحب کے بھی، تقریریں بھی کرتے رہے میاں طفیل محمد صاحب، تو اس سے معلوم ہوا کہ اب وہاں سے خاصا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ تعداد کے اعتبار سے قابل لحاظ تعداد میں لوگ علیحدہ ہو رہے ہیں اور ایک علیحدہ جماعت بنا رہے ہیں. اس کا جو معاملہ ہونے والا ہے 14-15 کو، تو میں ان کی خدمت میں بھی یہاں دو باتیں عرض کروں گا کہ اگر تو معاملہ ہے صرف ذاتی اختلاف اور ذاتی مسئلہ قاضی حسین احمد صاحب کی ذات سے یا ان کے بعد اقدامات سے، تو یہ معاملہ تو ہے جدا، یہ ایک منفی بنیاد ہوگی. مثبت بنیاد یہ ہو سکتی ہے واحد کہ وہ معین کرے ان کے سامنے لایا عمل کیا ہے، کیا صرف دعوت اور تبلیغ اور نصیحت ہی کرتے رہنا ہے، جبکہ مولانا مودودی کا فکر جو ہے شروع سے جو تھا وہ تو یہ تھا کہ نظام کو بدلنا ہے، قیادت کو تبدیل کرنا ہے، حکومت کو بدلنا ہے. یہ ان کے فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کے نظام فکر میں ہمیشہ سے اس کی اہمیت رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ دعوت اور تبلیغ اور نصیحت اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش، اخلاقی کوشش، یہ سب کرتے رہیے، اصل بات یہ بتائیے کہ تبدیلی کا کون سا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. تب انقلاب قیادت، نظام کی تبدیلی، حکومت کو بدلنے کی شکل آپ کے سامنے آیا انتخابات ہی کی ہے، تو پھر تو راستہ وہی ہے جس پر جماعت اسلامی چل رہی ہے، جس پر وہ چلتی آ رہی ہے 42 برس سے، بلکہ 44 برس سے. 1951 میں پہلی مرتبہ جماعت نے پنجاب کے صوبائی الیکشن میں حصہ لیا تھا، اب یہ 1995 آ گیا. تو اس حوالے سے وہ تو 44 برس ہو گئے. سوال یہ کہ آپ کے سامنے متبادل طریقہ کیا، اسے باقاعدہ اسپیل آؤٹ کیجئے، بیان کیجئے انقلاب قیادت کے لیے آخری اقدام کیا ہوگا. یہ بات جو ہے اگر کریں گے اور سوچیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، جو بھی کام کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے دین کے لیے، ہم اس کے لیے کلمہ خیر کہیں گے، دعا کریں گے. لیکن اصل شے ہے کہ معین اس کو کیجئے کہ آپ کے سامنے اصل طریقہ کار کیا ہے، کس اعتبار سے وہ طریقہ کار اس طریقہ کار سے مختلف ہے جسے قاضی صاحب لے کر چل رہے ہیں. قاضی صاحب انتخابی طریقہ کار کو لے کر چل رہے ہیں، وہی طریقہ کار ہے جو 1951 سے چل رہا ہے. باقی انہوں نے کچھ اقدامات کیے، کچھ کو انہوں نے غلط مان بھی لیا، کچھ پر معافیاں بھی مانگ لی وغیرہ وغیرہ، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، آیا انتخابات ہی کا راستہ آپ کے بھی سامنے ہے، تو پھر وہ سارے اشکالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس انداز سے جماعت اسلامی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، قیامت تک اس میں الیکشن کے اندر جیتنے کا کوئی امکان نہیں. یہی وہ چیز ہے جس نے وہاں کے کچھ دانشوروں کو سوچنے پر مجبور کیا، ہمیں اپنی جماعت کھول دینی چاہیے، رکنیت عام کر دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ معاملات ان کے ہیں. لیکن نعیم صدیقی صاحب سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معین کرے انتخابات کے ضمن میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور آخری ان کے سامنے نظام کی تبدیلی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا. اسی پر در حقیقت دار و مدار ہوگا. اور میں نے تو آپ سے، جیسا کہ یہ اس مسجد کے اندر آنے والے حضرات کے علم میں ہے، بارہا یہ کہا ہے کہ میرا اختلاف، باقی یہ کہ علمی بہت سے مسائل پر مولانا مودودی سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے. ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کو میں بہت غلط سمجھتا ہوں، ڈنٹے کی چوٹ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا. لیکن یہ کہ اور بھی بہت سے معاملات میں، زمینداری کے سلسلے میں ان کے موقف سے مجھے اختلاف ہے، جو انہوں نے کتاب لکھی مسئلہ زمین. لیکن یہ کہ بالعموم ان کا جو فکر ہے دینی اور جو بھی تحریکی فکر ان کا تھا، اس سے مجھے اتفاق ہے. میرے نزدیک ان گڈ فیتھ، نیک نیتی سے غلطی ہو گئی کہ یہ راستہ انتخابات کا اختیار کر لیا گیا. انقلاب کبھی انتخاب کے ذریعے سے نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، نظام کبھی نہیں بدل سکتا انتخابات کے ذریعے سے. اصولی اعتبار سے جان لیجئے، انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں. اسی لیے اس میں جو بھی آپ کا پاور بیسز بنی ہوئی ہے معاشرے میں، جو پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم ہے، اس کی وجہ سے جو پاور بیسز ہے وہی ریفلیکٹ کریں گی، وہی آئیں گے. لوگ جاگیردار ہیں، جاگیردار آئیں گے، اور جاگیردار آئیں گے تو وہ جاگیرداری ختم کرنے دیں گے آپ کو، وہ شاخ کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا، کیا ان کے محل تعمیر ہوئے ہوئے اس شاخ کے اوپر، اس پہ تو وہ کوئی آنچ آنے دیں گے نہیں کبھی. لہذا نظام نہیں بدل سکتا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کے لیے متبادل طریقے کار دیجئے، اور اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ ان کے سامنے وہی طریقہ کار آئے گا جو ہم نے پیش کیا ہے. یہ سیرت نبوی سے ماخوذ ہے، یہ کوئی میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں سارا استنباط میں نے کیا ہے سیرت النبی سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. میرے استنباط میں کہیں کوئی اگر آپ کو خامی نظر آتی ہے مجھ سے بات کیجئے. اور کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ اس طرح کے عمل کے لیے کھلی پیشکش ہے کہ جو اس انقلابی طریقے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو، میرا تعاون، میرا اتحاد، اس کی آفر ہمیشہ سے موجود ہے. کہ ایک تو اللہ تعالی کی شان کن فیکون والی ہے اور ایک اس کی شان قیوم کی ہے، الحی قیوم، وہ خود تو از خود زندہ ہے اور پائندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن قیوم ہے وہ پوری کائنات کو تھامنے والا. تو جو سسٹین کرنا ہے اس کائنات کا، اس کا کیا تصور ہے؟ میری جو مہلت ہے عمر کی وہ اب ختم ہی ہونے والی ہے، زیادہ لمبی تو مجھے کوئی توقع ہے نہیں. واقعی میرا تو تصور یہ بھی تھا کہ مسنون عمر ہونی چاہیے، مسنون عمر میری پوری ہو چکی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تو جتنا بھی جب تک یہاں رکھے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے اور کام جو ہے کرنے کے قابل رکھے، تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اسی پر ہمیں راضی رہنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.